یہاں پر ہفتہ وحدت کے حوالے سے جو ہے گفتگو کر رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کے بعد جو دور گزرا ہے کیا اس میں بھی یہ مسائل وحدت کے حوالے سے پیش آئے ہیں, اور اگر آئے ہیں تو معصومین نے کس طرح سے ان مسائل کو حل کیا ہے, یا پھر آپ اس حوالے سے بتائیے تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ یہاں پر شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ.
جی, میں خود پیغمبر کی نظر میں وحدت کی اہمیت پہ تھوڑا سا عرض کر دوں کہ پیغمبر کرام اسلام نے جو دین ہمیں بتایا اور جو فقہ اور جو اصول ہم کو بتائے, ان میں ایک مشترک حدیث یہ ہے کہ جس پہ تمام شیعہ سنی متفق ہیں, وہ یہ ہے کہ جھوٹ تمام گناہوں کی چابی ہے.
بالکل,
یعنی دنیا میں جتنے بھی گناہ اور معصیت اللہ دنیا میں موجود ہے, اگر ان سارے گناہوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کمرے کو لاک کیا جائے, اس تالے کی جو چابی ہے وہ جھوٹ ہے.
بالکل.
لیکن پیغمبر فرماتے ہیں ایک چند ایک مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ بولنا نہ فقط, یعنی جھوٹ وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ اللہ کی لعنت تو جھوٹوں پر.
بالکل.
جس پہ اللہ کی لعنت تو اس کا حال پھر کون دیکھ سکتا,
اللہ
ہی جانتا ہے, واقعی بندے کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ اس کا حال کیا ہے. تو ایک جگہ چند ایک مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ نہ فقط گناہ نہیں بلکہ عبادت ہو جاتا ہے معصومین کی نظر میں. ان میں ایک مقام یہ ہے کہ جب دو مسلمانوں میں اختلاف ہو, دوری ہو, کدورت ہو, نفرت ہو, لڑائی جھگڑا ہو, آپ درمیان میں آ کے جھوٹ بول دیں ان کو ملانے کے لیے,
اچھا,
ان کے درمیان اتحاد برقرار کرنے کے لیے, ان کے قلوب کو ایک دوسرے کے نزدیک کرنے کے لیے, مولا فرماتے ہیں یہ جھوٹ نہ فقط گناہ نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک ایک ثواب اور پسندیدہ عمل ہے.
آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جو اختلاف ہے
اس کو مٹا رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جھوٹ بول دیا. مثلا میں گیا ہوں, میں نے کہا زید کو کہ زید اور بکر کی آپس میں مثلا لڑائی ہے, میں نے زید سے کہا زید بھائی یہ بکر آپ کے بارے میں بہت اچھے ویوز رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ زید بہت اچھا انسان ہے, نیک انسان ہے, اس کی یہ خدمات ہیں اللہ کی راہ میں, دین کی راہ میں انسان. پھر بکر کے پاس چلا گیا, اس سے جا کے کہا, حالانکہ بکر نے کہا نہیں تھا, میں نے خود اپنی طرف سے جا کے کہا.
بالکل.
اسی طرح پھر بکر کے پاس چلا گیا, اس کو جا کے میں نے کہا زید نے یہ کہا ہے کہ آپ بڑے اعلیٰ انسان ہیں. تو کیا ہوگا, ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے رحمت برقرار ہوگی, محبت اور دوستی کا ایک جو ہے وہ فضا قائم ہوگی. اگرچہ میں نے جھوٹ بولا ہے, لیکن مولا فرماتے ہیں آپ کا یہ جھوٹ نہ فقط گناہ نہیں ہے بلکہ خدا کے نزدیک ثواب ہے اور نیک عمل ہے اور پسندیدہ عمل ہے. یہ ہے مسلمانوں کو ملانے اور اتحاد برقرار کرنے کی ایک چھوٹی سی,
یعنی یہاں پر سب سے بڑا گناہ بھی جو ہے آپ کرتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے ثواب ملتا,
ثواب ملتا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کو ملانا. خیر, وہ جہاں پہ آپ مثلا تاریخ کی روشنی میں فرما رہی تھی کہ مثلا کوئی اتحاد کی مثال یا یہ وہ, تاریخ میں عموماً معذرت سے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ اسلام جو ہے وہ بہرکیف اتنی وہ مثلا روشن نہیں ہے, کیونکہ اسلام کی جو تاریخ ہے یہ ابتدا ہی سے اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ قرآن جب ہمارے پاس آیا, قرآن نے فرمایا, پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قلم پکڑو اور پوری کائنات کو مسخر کر لو. ہاں, علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, اللہ نے قلم دیا اور کہا کہ پوری کائنات کو مسخر کر لو. ہم نے قلم رکھ دیا اور شمشیر اٹھا لی, شمشیر اٹھائی تو بے شک ہم اسپانیہ تک پہنچ گئے, سینک یانگ چین تک پہنچ گئے, ہندوستان فتح کر لیا سارا کچھ, لیکن نتیجہ یہ تھا کہ جو قرآن نے اصول بتایا تھا اس سے بھٹک گئے. جس کے ہاں جس کے ہاتھ میں قلم چلا گیا بعد میں اسی کے ہاتھ میں اقتدار بھی چلا گیا, کیونکہ اللہ نے اقتدار کو وابستہ کیا تھا علم کے ساتھ, قلم کے ساتھ. تو جس کے پاس قلم گیا, آج دیکھتے ہیں دنیا کے نقشے پہ 56 کنٹریز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں, لیکن مسلمانوں کی حیثیت آپ کے سامنے ہے کہ کیا مسلمانوں کی عصر حاضر میں کیا حیثیت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معصومین کی نظر میں اتحاد کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, لیکن اس کے بعد کے جو کچھ حالات ہیں اس میں وہی برطانیہ کا قانون ہی بیشتر غالب رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول, مسلمانوں کو لڑاؤ اور ان کے اوپر حکومت کرو. بہت کم موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ کسی نے انفرادی طور پہ کسی عالم دین نے, کسی مجتہد نے, یا بعض نیک پاک لوگوں نے, علمی افراد نے, دانشوروں نے کوشش کی ہو کہ مسلمانوں کو آپس میں ملایا جائے. والا جیسے میں نے عرض کیا یہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو ہے وہ یہ چیز نکھر کے سامنے آئی. آج عصر حاضر میں ہم کو ان اتحاد کی کس قدر ضرورت ہے؟
بالکل,
اس قدر ضرورت ہے کہ جس قدر ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی کی ضرورت ہے.
بالکل.
اور کھانے پینے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم مثلا تھوڑی ہی دیر کے بعد فوت ہو جائیں گے. اسی طرح سے آج اگر مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نہ ہو, ہر زمانے کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور عصر حاضر کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ مسلمانوں کے مابین اتحاد کا تقاضا ہے. یعنی ہم کو نہیں چاہیے کہ کس نے کیا کیا کس نے کیا نہ کیا. تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر کوئی بیان کرتا ہے، مسلمان بھی کافر بھی ہندو بھی، ہر کوئی بیان کرتا ہے. اور تاریخ بیان کرنے سے یا تاریخ سننے سے کچھ ہوتا نہیں. تاریخ ایک چیز ہے کہ جس کو ہر کوئی بیان کر سکتا ہے، اور اس میں آزادی ایک بیان ہے، اس کے اوپر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ اتحاد کی بات ہے تو مثلا اتحاد نہایت ضروری ہے، شہرگ حیات ہے اسلام کی. اگر آج مسلمانوں کے مابین اتحاد برقرار ہو جائے تو مسلمانوں کو وہ فتح اور وہ کامیابی اور وہ عظمت جو پروردگار نے قرآن میں مسلمانوں کے ساتھ اس کا وعدہ کیا ہے وہ نصیب ہو جائے گی. لیکن معذرت سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جن کا بنیادی کام اور بنیادی ہدف اور مقصد جو ہے مسلمانوں کے مابین انتشار پھیلانا ہے، مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، کیوں فلاں مولوی کے مثلا اس کو مورد تنقید قرار دیا جائے، پیغمبر کی بیویوں کو مورد تنقید قرار دیا جائے، پیغمبر کے صحابہ کو مورد تنقید قرار دیا. محفلیں ہو رہی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، نعت خوانی ہو رہی ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، کیوں کہ کس طرح میں دوسرے کے اوپر اٹیک کر سکتا ہوں، کس طرح میں دوسرے کو جو ہے زیر کر سکتا ہوں، کس طرح میں دوسرے کو بے آبرو کر سکتا ہوں. واللہ خواہ رباب یہ دین نہیں، اور نہ ہی صاحبان دین کی تعلیمات.
بالکل ایسا ہی.
مجھے خدا واحد کی قسم جتنا کچھ ہم نے آج تک پڑھا ہے، علماء کے پاس بیٹھے ہیں، کتابوں میں دیکھا ہے، جس بات کے اندر اختلاف ہے قرآن کی روح، جو قرآن کی سپیرٹ ہے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو اتحاد وحدت اور یگانگت اور ایک دوسرے کو ملانے کی بات ہے وہ رحمان اور رحمان کے نمائندوں کی بات ہے، اور جس میں جہاں کہیں بھی اختلاف اور دوری اور کدورت اور نفرت کی بات ہے وہ شیطان اور شیطان کے نمائندوں کی بات ہے. لہٰذا جو کوئی بھی، میرا اپنے ناظرین سے یہ ایک بار کیف عاجزانہ گزارش ہے کہ جو کوئی بھی، چاہے وہ امامے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹوپی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو، کسی لباس میں ہو، سیاست دان ہو، قانون دان ہو، اقتصاد دان ہو، مثلا مولوی ہو، عالم ہو، ٹیچر ہو، کچھ بھی ہو، جو کوئی بھی مسلمانوں کو توڑنے کی بات کرے، آپ لاحول والا پڑھ کے، لاحول والا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کے پاس سے اٹھ جائیں. واللہ اس کے پاس سے اٹھنا اسی طرح ہے جیسے پیغمبر نے مسجد زرار گرا دی تھی مدینہ میں. مسجد ہے اللہ کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن قرآن نے فرمایا یہ مسجد جو ہے اختلاف کے لیے بنائی گئی ہے، تفریقم بین المسلمین، مسلمانوں کو تفریق کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے، جب 30 راتوں کتاب لینے گئے، تورات لینے گئے، تو جب 30 راتیں ختم ہو گئیں تو 10 راتیں اور بڑھا دی گئیں. جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک سامری نے جو ہے ایک گوسالہ بنایا سونے سے، جب وہ گوسالے کے اندر ہوا گزرتی تھی تو اس سے آوازیں نکلتی تھیں. امت نے اللہ کو چھوڑ دیا اور گوسالے کی پرستش شروع کر دی. بڑا لطیف نقطہ ہے، اگر میرے ناظرین کو غور فرمائیں اس کے اوپر. جب گسالے کی پرستش کا شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ دیا اور اس گسالے کی پوجا کرنا شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امت جو ہے وہ تو ایک گسالے کی پوجا کر رہی ہے، بھٹک گئی ہے دین سے. تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میں نے تجھے اس امت کے اوپر جو ہے وہ اپنا نائب قرار دیا تھا، اپنا خلیفہ جانشین بنایا تھا، تو تو نے کیا کیا کہ تو نے اس امت کو جو ہے اس طرح چھوڑ دیا کہ وہ گسالے کی پوجا کرنے لگے. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کا سر یا داڑھی جو ہے وہ نوچ دی ایک طرح. تو اس پر حضرت ہارون نے جو جواب دیا وہ جواب یہاں پہ میرا مورد یعنی نظر ہے. حضرت ہارون نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اس امت کو اس لیے گسالے کی پوجا سے اور پرستش سے نہیں روکا کہ ان کے مابین اختلاف نہ ہو جائے.
اچھا،
فرقہ وار، یعنی نبی کے جانشین کی نظر میں امت کا خدا کو چھوڑ دینا کم گناہ ہے فرقہ واریت سے.
بالکل،
یعنی فرقہ واریت اور فرقہ اختلاف جو مسلمانوں یا نبی کی امت کے درمیان ہے، یہ بڑا گناہ ہے اس سے کہ لوگ خدا کو چھوڑ دیں.